سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی تھا، خالص اللہ کے ذکر کے لیے بھی صحابہ اکٹھے بیٹھ جایا کرتے تھے. حضور حدیث میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ایک حلقہ میں آپ نے تھوڑی دیر آپ نے تشریف رکھی، پھر وہاں سے اٹھ کے آپ دوسرے حلقے میں تشریف لے گئے جہاں پہ کہ تعلیم و تعلم ہو رہا تھا، وہاں آپ جم کے بیٹھ گئے اور آپ فرمایا کہ انما انا بعثت معلما، بھئی میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تو یہاں بیٹھوں گا. تو جو دوسرا حلقہ تھا اس میں تو تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا تھا، قرآن مجید یا حدیث شریف کی تدریس ہو رہی تھی. پہلے حلقے میں کیا ہو رہا تھا جہاں سے اٹھ کے آپ چلے آئے، تھوڑی دیر تو آپ بیٹھے وہاں پہ، لیکن اس پہ آپ نے ترجیح دی تعلیم و تعلم کے حلقے کو. تو تمام محدثین نے یہی لکھا ہے کہ یہ پہلا حلقہ جو تھا یہ یہی تسبیح تحمید تکبیر کرنے، یہ لسانی ذکر کرنے والوں کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد بھی ہے کہ اذا مررتم برياض الجنہ فارتعوا قیل ما هي رياض الجنہ یا رسول اللہ قال هي حلق الذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو تم بھی تھوڑا بہت چر چگ لیا کرو، کھا پی لیا کرو تم بھی. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے کہ اذکر اللہ حتی یقال مجنون، اذکر اللہ حتی یقال مرائی، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. اور اللہ کا ذکر کرنے میں بالکل نہ شرماؤ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے تو کہتے رہیں. میں حضرت مولانا ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا، یہ نقشبندی سلسلہ کے شیخ تھے، مولانا داؤد غزنوی کے صاحبزادے. مولانا داؤد غزنوی بھی نقشبندی سلسلے میں تھے، یہ بھی نقشبندی سلسلے میں آ گئے. اور عجیب بات یہ کہ دونوں کا اہل حدیث علماء میں شمار ہوتا ہے، اہل حدیث گھرانہ. تو میں جب ان سے فارغ ہوا، آٹھ سال یہ مجھے اللہ کا ذکر اپنے طریقے پہ سکھاتے رہے، نقشبندی طریقے پہ، تو ایک بزرگ کے ہاں گیا. تو انہوں نے مجھے کہا بیٹے تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، غور سے سن لو. جی ارشاد. کہنے لگے کہ شیطان تمہیں اب یہ سجھائے گا کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، اور اس بہانے سے تمہیں یہ سمجھا کہ تم اب جو ذکر کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ تم اکیلے بیٹھ کے تم ریاکاری کر رہے ہو، اور یہ کہہ کہ وہ تم سے ذکر چھڑوا دے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا. ریاکاری کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق نیت سے ہے، ارادے سے ہے. اگر ریاکاری کا ارادہ نہیں ہے تو ریاکاری نہیں ہے، اس لیے اس کے اس چکر میں نہ آنا. وہ کہے گا تم تو بڑے دکھاوے باز ہو، بہت ریاکار ہو، تو اس کی بات میں نہ آنا، اپنے کام میں لگے رہنا. یہ بات حضور بھی فرما رہے ہیں، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، تا یقال مرائی، لوگ کہیں دکھاوے باز ہے، کہتے رہے، اس کی بھی پرواہ نہ کرنا. اور ایمانداری کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث قدسی سنائی، مجھے جس قدر خوشی اس حدیث کے پڑھنے سے ہوئی، بہت کم باتیں سے. فرمایا انا جلیس من ذکر علی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. ایسے قرآن مجید میں ہم نے پڑھا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. میری نعمتوں کی قدر کیا کرو، ناقدری نہ کیا کرو. اور فرمایا کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تم کسی مجلس میں یاد کرو گے تو اس سے بڑی مجلس میں میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہو گے تو دس مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا، تم میری طرف بالشت بھر آؤ گے تو تمہاری طرف گز بھر آؤں گا، تم چل کے آؤ گے تو تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. اور بات یہ ہے کہ ذکر کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے جو بہت طبعی نتیجہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دو دوست یا دو سہیلیاں آپس میں اتنا پیار کرتی ہیں کہ اگر اور اکٹھے اکٹھے نظر آتی ہیں کہ اتفاق سے کبھی ایسا ہو کہ ایک ان میں ہو اور دوسرا نہ ہو، تو ایک کو دیکھتے ہی دوسری سہیلی یاد آ جاتی ہے. دو دوست ہیں ان کا آپس میں، تو جب اس کو ملیں گے تو کہیں گے میاں تمہارے فلاں دوست کا کیا حال ہے، ایک کو دیکھتے ہی دوسرا یاد آتا ہے. جو غالب نے کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. حدیث میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا. مسند احمد کی حدیث ہے کہ ان اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری، میرے بندوں میں بعض ایسے میرے دوست ہوتے ہیں کہ میرا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے درمیان میں. ایک جگہ یوں فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور جب انہیں کوئی دیکھتا ہے تو پھر میں یاد آ جاتا ہوں، میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے. جیسے دو دوستوں میں سے ایک دوست کو دیکھ کے دوسرا دوست یاد آتا ہے. تو ذکر کا ایک خوبصورت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس شخص پہ نظر پڑنے سے، اس کی صحبت اٹھانے سے، چند گھڑیاں اس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کا ذکر کرنے کو از خود جی چاہتا ہے، اللہ خود بخود یاد آنے لگ جاتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے کہ میں اتنا جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، سبھی تجھ کو پکار اٹھیں، گزر جاؤں جدھر ہو کر. تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. لیکن یہ تو میں نے اس کی ایک عام صورت رکھی ہے. ایک بات عرض کر دوں کہ ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جو شخص اپنے دور کے تقاضے کو نہ سمجھ پائے وہ کامیاب نہیں ہوتا. ایک طالب علم امتحان دے رہا ہے، پرچہ فزکس کا ہے، وہ کیمسٹری کے سوالات حل کر کے چلا جائے، کوئی نمبر نہیں ملے، جتنا اچھا کرتا ہے کر لے، وہ ایک دن پہلے کا پرچہ اور ایک دن بعد کا پرچہ حل کر لے. ایک وقت کا ایک تقاضا، تو ان تین گھنٹوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہی سوالات کیے جائیں، ان کا حل کیا جائے جو پوچھے گئے ہیں. ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اس دور کا ایک اہم تقاضا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس دور کا ذکر بھی وہی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور تذکر کے ساتھ. میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا یہی وظیفہ تھا، آپ پچھلی رات کو کھڑے ہو جاتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، تہجد، اس میں تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت بہت طویل ہوتی تھی، بہت رک رک کے، جسے ترتیل کہتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے، یوں کہ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے۔ جہاں رحمت کی آیات ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت طلب فرماتے تھے، دعا فرماتے تھے۔ جہاں ایسی آیات ہوتی تھی جن میں کہ عذاب کا، اللہ کے غصے کا، قہر کا ذکر ہے، تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی دوری سے پناہ مانگتے تھے۔ یوں تلاوت اور دعا ساتھ ساتھ چلتی تھی نماز کے دوران۔ میری بہنوں، میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ درجۂ احسان، درجۂ ولایت حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں تو ہماری رات جو ہے وہ 12 بجے شروع ہوتی ہے، سونے کے اوقات 1 بجے شروع ہوتے ہیں، وہ وقت جس میں کہ ہمیں سو جانے کو کہا، برتن ڈھانک دینے کو کہا، اپنے جسم کو لپیٹ دینے کو کہا، وہ جو کہ آفات اور بلیات کے نزول کا وقت ہے، مغرب سے لے کے نصف رات تک، اس میں ہم اپنی شخصیت کا فل ایکسپوجر دے دیتے ہیں، بالکل جاگ رہے ہوتے ہیں، تمام آفات و بلیات کو باقاعدگی سے ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت شروع ہوتا ہے نصف رات کے بعد، تو ہم سو جاتے ہیں اور سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بدنصیبی کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ دور فرمائے۔ اگر اس سے بڑا کوئی اور عمل ہوتا، کوئی اور چلا کشی ہوتی، کوئی اور، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بخل نہ فرماتے، آپ اپنی امت کو اس پہ لگا دیتے، لیکن اس سے بڑا عمل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں رہا، اس لیے کہ تلاوت تو کریں اور تلاوت سمجھ بھی نہ آئے تو جڑ تو وہیں کٹ گئی۔ میرے پاس ایک طالب علم آیا، میں سعودی عرب میں پڑھا رہا تھا، میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، وہ آ گیا، اس نے آنکھیں اس کی سرخ تھی، اس نے بولنا چاہا، اس کے ہونٹ ہلے، آواز نہ نکلی، تو میں گاڑی سے اتر کے باہر آ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ رونے لگا، اس نے صرف یہ کہا جی کہ کوئی شکل ایسی ہے حالت اضطراب کی جس میں اسلام میں خودکشی یا جائز ہو یا قابل معافی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی شکل نہیں ہے، تم بات کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے کچھ مسائل ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، اس سے فائدہ نہیں ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، یا آپ میرے لیے دعا کریں۔ میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، یا آپ دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن معمولی نہ سمجھنا اسے، تم پرانی مجید پڑھنا شروع کر لگی۔ نہیں نہیں، میں بہت پڑھا رہا ہوں۔ وہی میں نے کہا سن تو لو بھائی، میں تو بیٹے بات تو سن لو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ تم تنہائی میں بیٹھو، عروب قبلہ، بہت متوجہ ہو کے، گویا کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہو، اس کو تم سنا رہے ہو۔ شاعر کا کلام اگر شاعر کو سنایا جائے اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کلام تم اللہ کو سناؤ، مگر اس انداز میں کہ جہاں تلاوت کرتے کرتے آنکھیں کھلی رکھو، دماغ بھی کھلا رکھو، سوچ سمجھ کے پڑھو، ایسے تیزی سے نہیں، اور خود بخود ایک آیت تمہارے سامنے آ جائے گی اور وہ تمہیں کہے گی کہ میں تمہارے لیے دعا ہوں، اللہ کی کوئی صفت آ جائے گی، ان اللہ غفور الرحیم، واللہ ذو فضل عظیم، کوئی آیت آ جائے گی، اللہ کی صفات آ جائے گی، کوئی دعا آ جائے گی، وہ خود تمہیں بتا دے گی کہ میرا ورد کرو، تو پھر اللہ کے ساتھ لجاجت کے ساتھ اس آیت کا تکرار شروع کر دو. یعنی یہ کتنی مرتبہ پڑھو، میں تو مرتبہ کچھ نہیں، جب طبیعت سیر ہو جائے پھر آگے کو بڑھ جاؤ، اور یوں ہی تلاوت کرتے جاؤ، پھر کوئی آیت آ جائے گی اور آیت تمہیں خود بتائے گی کہ میں ہوں، پھر اس کو کثرت سے پڑھو اور یوں پڑھتے چلے جاؤ، اور قرآن مجید جب مکمل ہو جائے تو میرے پاس آ جاؤ. میں نے خیال ہے کہ 6-7 دن ہی گزرے ہوں گے کہ وہ طالب علم آیا، اور اس کی عجیب حالت تھی، وہ کبھی میرا ہاتھ چومتا تھا، کبھی ماتھا چومتا تھا، کبھی پاؤں چومنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے کہا یہ تو عجیب چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں یکلخت دور کر دی مجھ سے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جڑ کاٹ رکھی ہے. نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ قرآن سمجھیں گے، نہ اس کا ورد کر سکیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ تدبر کی نوبت آئے گی، نہ تذکر کی نوبت آئے گی. اب کچھ پتہ نہیں کیا تلاوت ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں ٹھہرنا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں داد دینی ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں پہ وجد آئے، کہاں پہ حال آئے، کہاں پہ رونا آئے. تو یوں لگتا ہے جیسے کہ پتھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آیتیں رکھی ہوئی ہیں، پتھروں پہ آیتیں لکھ دی گئی ہیں. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کا ذکر تو آپ چلتے پھرتے جس شکل میں کریں، یہ میں نے بتا دی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں جس کو الذکر کہا گیا ہے الف لام کے ساتھ، وہ قرآن مجید ہے. انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. اصل ذکر جو ہے، ذکر کی جو بہترین شکل ہے، وہ قرآن مجید ہے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک کام تو یہ کریں کہ عربی زبان کا ورکنگ نالج حاصل کریں. کل ہی جناب صدر صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ صدر صاحب سے ملاقات کر لو، آنا تو کم ہی ہوتا ہے، تو ایک موقع تھا تو میں ان سے بھی وقت لے لیا. پوچھ رہے تھے کہ یہ عربی زبان کیسے پڑھی جائے، میں عربی زبان پڑھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ بہتر ہوگا کہ اگر 30واں پارہ وہ حافظ نظر احمد صاحب کا یا ایسا جس میں کہ الفاظ وہ ان کو صدر صاحب آپ جھانسی میں بھیجوا دوں تو اچھا ہے. میں نے کہا صاحب میں بھیجواؤں گا آپ. میں نے ان کو یوں کہا صاحب آپ ورکنگ نالج حاصل کریں. کہیں گے کیسے؟ صرف نحو سے تو میں بھاگا ہوں. میں نے کہا نہیں، صرف نحو کی انفیکشن کا میں خلاف ہوں، میں گرامر کا بہت بڑا دشمن ہوں، گرامر نے ہمارا راستہ روکا ہے، گرامر سے ملاؤں نے ہمارے ہاتھ اور ہماری ہڈیاں توڑ دی اور ہمیں بتکا دیا عربی سے، قرآن سے، حدیث سے، دین سے. خدا نے ہدایت دی. میں نے افغانستان کے افغان بچوں کو 4 مہینے کے اندر 0 لیول سے شروع کر کے 4 مہینے کے اندر جامعہ ام القرآن کی بی اے کی کتابوں میں بٹھا دیا تھا وداؤٹ گرامر، یہیں پشاور میں. تو گرامر بہت بڑا وائرس ہے، اس کی انفیکشن سے بچنے کی کوشش کریں. جب زبان آ جائے تو پھر گرامر پڑھیں، پھر اس سے فائدہ ہوگا. گرامر کے راستے سے زبان سیکھیں گی تو گرامر آئے گی، زبان نہیں آئے گی. یہ ملا لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں 5-5 سال، میں ہاف سال پڑھتے رہتے ہیں، 8 سال کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، ساری زندگی فارغ ہی رہتے ہیں، ایک جملہ عربی زبان کا نہیں بول سکتے. زبان کیسے سیکھی جاتی ہے؟ بالکل جیسے آپ نے مادری زبان سیکھی، بچہ جیسے سیکھ رہا ہے، وہ والدین سے جملے سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ جملے اس کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں، وہ میموری میں ان جملوں کو سٹور کر لیتا ہے. جب 1000-1500 جملے میموری میں سٹور ہو جاتے ہیں تو اس کی مادری زبان بن جاتی ہے. میں نے صدر صاحب سے یہ کہا کہ جناب آپ 30واں پارہ جو ہے الٹے رخ سے شروع کر دیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہاں سے شروع کر دیں. کہتے یہ تو آتی ہیں مجھے صورتیں ویسی یاد ہیں، تو میں نے کہا ساتھ ترجمہ بھی یاد کر لیں. تو اس سے اگر آپ نے 25-30 صورتیں یا ایک بارہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کر لیا تو وہی کام ہو جائے گا جو بچپن میں آپ کے ساتھ اپنی زبان سیکھنے کے لیے ہو، آپ کی میموری میں امپورٹنٹ سینٹینس سٹور ہو جائیں. اب جب آپ قرآن مجید کہیں سے کھول کے پڑھیں گے تو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اب آپ اس کو آگے ڈیولپ کریں آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں. یہ آسان ترین طریقہ ہے. 300-400 احادیث ہیں میں نے مرتب کی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھے میٹھے بول ہیں، وہ یاد کر لیں. تفاسیر ایک تو ہمارے یہاں جب لکھی جاتی ہیں تو بے تحاشا لمبی لکھی جاتی ہیں، 8 جلد کی تفسیر آ رہی ہے، 6 جلد کی تفسیر آ رہی ہے. اب وہ ہمیں ڈش اینٹینا بھی دیکھنا ہے، ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، فلمیں بھی دیکھنی ہیں، ہمیں دعوتوں میں بھی جانا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، تو قرآن کے لیے کہاں وقت بچتا ہے؟ پھر قرآن کے لیے وقت نہیں بچتا. اور قرآن کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم حتی زرتم المقابر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ایک مصیبت یہ بھی ہے، ہمیں ایک چھوٹی سی شارٹ اپروچ بھی قرآن کے لیے چاہیے. ایک میں نے اٹمپٹ کی ہے، پتہ نہیں وہ اس لائق ہے یا نہیں، میں نے ایک کیپسول بنایا ہے. ایک کیپسول میں میں نے بہت ساری تفسیروں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس دور میں جو ہمارے چیلنج ہیں میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کا جواب لینے کی کوشش کی ہے. میں نے یوں کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کا الگ الگ میں نے انٹروڈکشن، ان کا اختصار، ان کی سمری لکھ دی ہے، اور پھر ہر سورت میں سے آیات منتخب کر کے ان کی تفسیر لکھ دی ہے. یہ کوئی تقریباً 1100 صفحات میں جا کے، اور اس میں بہت ساری تفاسیر کا میں نے نچوڑ ڈال دیا اور زبان ایسی استعمال کی ہے کہ اگر ایک میٹریکولیٹ اسٹوڈنٹ بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو کہیں دقت محسوس نہیں ہوگی. اس میں کوئی تحقیقی بات میں نے نہیں لکھی ہے، اس میں کوئی علمی بحث، اس میں کہیں وہ ادھر ادھر کی وہ باتیں جو جس میں کہ اپنی علمیت کا اظہار ہو سکے، ایسی کوئی بات نہیں. ایک سیدھی سیدھی دعوت ہے جو ایک ان پڑھ آدمی دوسرے ان پڑھ آدمی کو دے سکتا ہے. وہ پریس میں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا اس کی کچھ کاپیاں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی دعوت کو اس قدر عام کر دیا جائے کہ وہ ہمارا ذکر، وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے. اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہی ہمارا سب کچھ بن جائے، اور اس کی اگر بصیرت ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی معرفت آسانی کی اصل چیز جو درمیان سے نکلی ہوئی ہے. میں نے بازار سے گھڑی خریدی، اس کا سیل گر گیا نیچے، گھڑی رک گئی، سیل پھر سے ڈالا تو گھڑی کے سارے پرزے چلنے لگ گئے. تو میں نے کہا یار جس طرح سے یہ سیل ہم نکل گیا گھڑی میں سے، تو گھڑی کا ایک ایک پرزا، اس میں سینکڑوں پرزے سارے ہی رک گئے. اسی طرح سے قرآن ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ جو ہے وہ ٹھٹر کے رہ گیا ہے. یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خود بدانی قدر تن از جاں بود. اتنا تو تم جانتے ہو کہ اس جسم کی قدر جو ہے وہ جان سے ہے، اگر جان اس جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہے. خود بدانی قدر تن از جاں بود، قدر جاں از پرتر جانا بود. جس سے جسم جو ہے جان کے بغیر بیکار ہے، ایسے ہی جان پرتر جانا کے بغیر بیکار ہے. وہ بھی پھر مردہ لاش ہوتی ہے. وہ جگر نے کہا کہ آ کے نہ جانے تجھ بن کب سے، روح ہے لاشا، جسم ہے مدفن. تو پرتر جانا قرآن سے آتا ہے، اور قرآن کے بغیر ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہماری شخصیتیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں. آخر میں وہ ایک خوبصورت واقعہ سنا دوں جو کہ ایک ملکہ جو کہ شاعرہ بھی تھی، زیب النساء جس کا نام تھا مغلیہ، جس میں شاہ جہان کی غالباً وہ بہن تھی یا کوئی ایسے رشتہ تھا اس کا، بہت اچھے شعر کہا کرتی تھی، تو شاعر لوگ ملنے کو آ گئے. اب تھی وہ بھی آپ کی طرح پرانے زمانے کی خاتون، وہ پردہ دار تھی، برقع اڑتی تھی، تو پبلکلی انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے میں نہیں آ سکتی. بہت تقاضا جب انہوں نے کیا تو ایک شعر لکھ کے انہوں نے بھیج دیا ملکہ زیب النساء نے، اور وہ شعر یوں تھا کہ در سخن مخفی منم چومبوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بینی مرا. میں اپنے کلام میں یوں چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو مجھ سے ملنا چاہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھ لے. تو ملنے والوں میں کچھ اہل اللہ بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی اس خاتون نے تو ہمیں بات سمجھا دی، اللہ تعالیٰ بھی مخفی ہے، وہ بھی پردہ دار ہے، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں. میں جتنی آسانی سے اور جتنی تیزی سے اپنے کلام کے راستے سے ملتا ہوں اور کسی راستے سے نہیں ملتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.